وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. تم سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اب یہاں ایک اور حکم ہے، معاشرے کو اگر شر اور فساد سے بچانا چاہتے ہو، گھروں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو، بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو تاکہ خرابی نہ پھیلے. کیونکہ عموماً جب اس معاملے میں غفلت ہوتی ہے تو انسان کی جو بعض فطری خواہشات ہیں ان کی تکمیل میں لوگ ناجائز طریقے اختیار کر لیتے ہیں. بعض اوقات شادی کیوں نہیں کی جاتی، ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ابھی کو بہت اچھی جاب نہیں، ابھی گھر نہیں بنا، ابھی کلا نہیں ہوا. فرمایا اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی بہت اچھے دنوں کی تلاش میں نہ رہو، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماضی اختیار کریں، یعنی کوشش کرتے ہیں وہ نکاح کرنے کی لیکن کوئی رشتہ نہیں ملتا. اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں کہ آتا ہی نہیں کوئی رشتہ. بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ کے رشتے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ پسند نہیں آتا، تو وہ پھر عذر قابل قبول نہیں. یہاں یہ ہے کہ کوشش ہے لیکن کوئی رشتہ آتا ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور اس میں خاص طور پر روزے رکھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے اسے مکاتبت کر لو. مکاتبت کیا چیز ہے؟ مکاتبت کا لفظ کتاب سے نکلا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے لکھنا. اس مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی لونڈی یا غلام اپنے آقا سے یہ عہد کرے کہ میں اتنی مدت میں اتنا مال کما کر آپ کو دے دوں گا اور اس کے بعد میں آزاد ہوں گا اور مالک اس کو پھر قبول کر لے. اصل میں اسلام جب آیا تھا تو اس وقت عرب میں اور ساری دنیا میں غلام بنانے کا رواج تھا. لوگ اچانک لوگوں کو پکڑ لیتے، اغوا کر لیتے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے اور پھر بیچ ڈالتے آگے. اسلام نے آ کر منظم طور پر اس غلامی کی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سے ایک طریقہ وہ تھا جسے مکاتبت کہا گیا، اور کچھ طریقے وہ جو پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے کہ آزادی دی جائے ان کو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، یعنی ان کو آزاد کرنے میں پھر معاشرے میں کوئی خرابی نہیں پھیلے گی، اور ان کو اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے دو، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر صحبہ گری پہ مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں پاک دامن رہنا چاہتی تو پھر غلط کام کراؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پر ان عورتوں کا حق دو جو پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں اور ان کے مالک ان کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں. اسلام نے اگر غلام عورت کے ساتھ اس سلوک کی اجازت نہیں تو پروسٹیٹیوشن کا تو پھر کوئی تصور ہی نہیں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اور پروسٹیٹیوٹ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ان کے مالک کے لیے لینا حرام ہے، حرام کمائی میں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لونڈی کی کمائی سے منع کیا بجز اس کے جو ہاتھ کی محنت سے وہ حاصل کرے. ہم نے ساتھ ساتھ ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف بھی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو. پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو گھروں کے اندر تاکیاں سی بنی ہوتی تھی جس میں دیے رکھے جاتے تھے تاکہ ہوا وغیرہ ان کو نہ لگے اور روشنی ہوتی رہے. چراغ ایک فانوس میں ہو یعنی شیشے کے اندر ہو جیسے عام طور پر لاسٹ ہوتے ہیں. فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ یعنی کرسٹل کلیئر، اور جو جتنا بہترین فانوس ہوتا ہے اس کے اندر سے روشنی اتنی ہی خوبصورت ہو کے ٹھنڈے باہر آتی ہے. اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ نور پر نور، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ جو مثال ہے ایک مرکب مثال ہے، ایک ہوتا ہے نا سنگل مثال، سنگل نہیں ہے مرکب نہیں، اس میں ایک مثال میں کئی باتیں آئی ہیں اور کئی چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ مثال میں روشنی سے مراد یا نور سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، تاک سے مراد انسان کا دل ہے۔ اگر سینے کا اندرونی حصہ جہاں پر دل ہے اگر اس کی شیپ بھی دیکھے تو وہ بالکل تاک کی طرح ہے۔ چراغ سے مراد ایمان کی استطاعت ہے، شیشہ اور تیل اس استعداد میں مزید اضافہ کرتا ہے، اور شیشے کے اندر ہونا باہر کے اثرات سے محفوظ ہونے کی علامت ہے، اور شفاف تیل اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی خیر ایسے شخص کو ملے وہ فوراً اس کو قبول کرتا ہے، حق سامنے آتے ہی فوری طور پر وہ اس کو لے لیتا ہے، پھر وہ کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتا، نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اس کے لیے ساری زمین اللہ کی زمین ہے۔ اس پر بھی تفصیل سے کیسے پورے گھنٹے کی موجود ہے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ یہ سارا سنایا جا سکے، اس کی ساری وضاحت کی جا سکے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادا زکات سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے تکرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب، سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچے تو کچھ نہ پایا۔ سخت گرمی کے دنوں میں آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، یوں لگتا ہے دور سے جیسے پانی ہو، پانی پھینک کے گیا ہو، لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ سراب سے مراد دراصل یہاں نمائشی نیکیاں ہیں کہ دنیا میں انسان نمائشی کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت نیک ہو گیا ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اس کے ہاتھ اس کا کوئی بھی اجر اور ثواب نہ آئے گا۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے۔ اب دو مثالیں آپ کو بیان کی گئی، ایک میں روشنی پر روشنی اور دوسرے میں اندھیرے پہ اندھیرا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے اس کائنات میں، اس پر ایمان لے آتا ہے، حق اور خیر کو قبول کر لیتا ہے، اس کی تو روشنی پر روشنی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کفر کرتا ہے تو وہ تعصبات کے اندھیروں میں، تکبر اور انا اور اناد کے اندھیروں میں روتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کو حق کبھی بھی نہیں ملتا۔ تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ وَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں۔ کبھی پرندوں کو دیکھ کے خیال آیا کہ یہ تسبیح کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ بھی دراصل اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، ہر ایک کا طریقہ فرق ہے، مگر ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں میں تھوڑا بہت طریقے کا فرق ہو تو ایک دوسرے کے اوپر بڑے بڑے پتے لہرانے لگتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہی کہ کلوں کا دل نہ چلا تو ان کو اپنی نماز آتی ہے، ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ کتنی غلطیاں جو ہم اس بنیادی فریضے میں کرتے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا علم ہمارے پاس کیا ہے اور کتنا ہے۔ اور ان لوگوں کو نماز کا طریقہ آتا ہے اپنے اور ہمیں نہیں آتا، تو پھر ہمارے اندر اس چیز کی بڑائی ہے؟ اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بابل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے؟ حالانکہ اس کی قدرت میں ہے کہ ایک دفعہ اٹھائے اور جھٹ سے پہنچائے وہاں۔ کئی کئی دن لگ جاتے ہیں برسنے سے پہلے بادلوں کو سفر کرنے میں، ہے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ کچھ مچھلی ہو تو وہ دوسری جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ ایک آدھ گھنٹے بعد دیکھتے تو غائب ہو چکا ہوتا ہے. کتنے صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, یعنی برسنے سے پہلے ایک خاص عمل سے وہ گزرتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف خبر بنا دیتا, یعنی اکٹھا کر کے ایک اور شیپ ہو جاتی ہے اس کی, ایک اور نام ہو جاتا ہے اس بادل کا. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں, خول میں سے. خول کس طرح کہ بادل دیکھنے میں بڑی چیز لگتے ہیں, لیکن اگر آپ کبھی جہاز پر بیٹھے اور بادل کے اندر سے گزرے تو جہاز گیلا بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ پانی اس طرح اس میں ہے کہ لگتا پانی نہیں ہے اس میں. یعنی اگر آپ بادل کے اندر ہاتھ ڈال کے یوں نچوڑنے کی کوشش کریں تو آپ پانی نہیں نچوڑ سکتے, لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے اندر سے پانی ٹپکا دیتا ہے, اس کو اس طرح اکٹھا کرتا ہے کہ وہ پانی بن کے ٹپکنے لگتا ہے اور ٹپکتا چلا جاتا ہے اور من و تنو بارش ہو جاتی ہے. وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. کبھی آپ کو ایسے بادل دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ جو بالکل پہاڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں, بہت اونچے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہیں, پھر جب وہ بہت اونچائی پہ چلے جاتے تو فریز ہو جاتے ہیں, ان سے اولے برسنے لگتے ہیں. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے, جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے, اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو کھیرا کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے, لیکن ہم آنکھیں کھولیں تو غور و فکر کریں تو, اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا, لیکن کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے, کوئی دو ٹانگوں پہ, کوئی چار ٹانگوں پہ. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز بتا دے. ان سب کی ڈیزائننگ میں اللہ نے کسی کو مشورہ نہیں دیا, جس کو جیسا جتنا چاہا بنا دیا, لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بھی لوگ اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے ساتھ ساتھ حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ کس کو دیتا ہے جو لینا چاہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. اتنی سخت آیت ہے, دوبارہ سنیے اس کو. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, یہ کہہ کے ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے, يتولى پھر جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین, یہ لوگ تو مومن ہی نہیں. اس سے کیا پتا چلتا کہ ایمان صرف زبانی بات کا نام نہیں ہے, عمل صاف ہونا چاہیے, خصوصاً وہ عمل جس سے ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کریں گے. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت پیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ یعنی کیوں نہیں آتا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, انہیں ڈر ہے کہ وہ ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں, ایمان لانے والوں کا تو یہ کام ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, سمجھنا اور اطانا. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ اللہ کے نام سے کئی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں, ان سے کہو قسمیں رکھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں, کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, یعنی نبوت کی ذمہ داری کا, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو, یعنی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی اس کی. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. بہت سے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں, وہ پھر خود کو ہدایت یافتہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تعلق کس سے جوڑ دیا؟ اطاعت سے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ساتھ ساتھ پیغام پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور جو نیک کام کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے, ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا, جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ خوف سے امن میں آنے کا طریقہ اللہ کی بندگی ہے، شرک سے بیداری ہے۔ اور یہ صرف انفرادی طور پر ہی نہیں، مجموعی طور پر بحیثیت قوم ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانے اور اصلاح کی طرف پلٹیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں۔ وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکات کے ساتھ حکم ہے کس چیز کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ جیسے وہ فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہی تو ہے، چھوڑو۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اسی لیے وہ ایک کہتے ہیں سنت کی اہمیت۔ جن لوگوں کو بھی ڈاؤٹ ہو اس سلسلے میں، یہ کسی کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ اس کو ڈاؤٹ ہے کہ سنت قابل عمل ہے یا نہیں، اس کی اطاعت ہونی چاہیے یا نہیں، تو انشاءاللہ ان کو سن کر اس کے دن بالکل صاف ہو سکتے ہیں کہ ساری آیات اور احادیث اس نے اکٹھی کر دی گئی ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ کیونکہ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن جب آپ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کے حد کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو یعنی سلیپنگ سوٹ میں ہوتے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، یعنی اس میں خاص طور پر پرائیویسی کا وقت ہے، اور یہ پرائیویسی گھر والوں کے اندر بھی ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ اسلام نے ایک مسلمان کو اس کی گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں بھی کتنا سکون فراہم کیا ہے کہ اسے اپنے ہی بچے اور اپنے ہی گھر والوں کو کیا حکم دیا ہے کہ وہ اجازت دیے بغیر بیڈ رومز میں داخل نہ ہو تین اوقات میں، سونے کے اوقات میں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئے تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے اپنے کمروں میں سارا وقت بند رہو، اکٹھے بھی ہونا ہے، ایک دوسرے کے کمرے میں بھی آنا جانا ہے، لیکن تین اوقات میں اجازت لے کر آؤ اور باقی اوقات میں اجازت کے بغیر بھی آ سکتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ بہن یا ماں ایسی حالت میں ہو کہ جو اسے بیٹے کے سامنے یا بھائی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی گھر میں ہر وقت عورت کو لباس کے اندر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، بشرطے کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تاہم وہ بھی حیا داری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مزاق ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو، یعنی کلوز ہمسائے جو ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مرد اور عورتیں مل کر کھائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کھائیں یا پھر الگ الگ برتنوں میں کھائیں۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اچھا، یہ الگ اور اکٹھے ہو کے کھانے میں بیمار اور تندرست کی بات بھی آ جاتی ہے، معذور اور صحت مند ان لوگوں کی بات بھی آتی ہے، اور جیسے دور جاہلیت میں بعض تباہ ایسے تھے کہ وہ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جو الگ الگ کھانے کے وقت ہو جاتے تھے۔ تو یہاں دونوں طریقوں کی اجازت دی گئی۔ مثلا بعض قوموں کے اندر برصغیر میں بھی ایسا ہے کہ وہ جوٹے کا بہت فکر کرتے ہیں کہ یہ جوٹی پلیٹ ہے اور یہ جوٹا گلاس ہے، اور یہ کسی کی پلیٹ میں سے کھا نہیں سکتے، اور اس میں ایک اچھوت کسی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. مومن کا جو والد ہے نا وہ پاک ہے. الگ بات ہے بچوں سے عادت نہیں اور طبیعت نہیں مانتی تھی، نہیں کہ زبردستی کوئی آپ دوسرے کے گلاس میں پیئے کچھ، لیکن کیونکہ دونوں طرح اجازت ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ناپسندیدہ نہیں سمجھنا چاہیے. مومن تو دراصل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہو تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کام اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک آرگنائزیشن کا ہونا بے حد ضروری ہے. اس میں ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی لوگوں کو اس کے مشورے سے کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو کیاس برپا ہو جاتا ہے، بہت سے معاملات الٹ جاتے ہیں. یہاں صحابہ کرام کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اکٹھے کسی کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اپنے لیڈر کے ساتھ شریک ہیں تو اجازت دیے بغیر وہاں سے کھسک نہیں سکتے، چھٹی نہیں کر سکتے، اپنی منمانی نہیں کر سکتے. کیونکہ ٹیم ورک کے بغیر کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، اور جب اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دو یا نہ دو. تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، یا پھر نہیں دینا چاہتے تو نہ دو. ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، یعنی جو بہت زیادہ اجازتیں مانگتے ہیں، کام سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں بعض وقت کسی نیکی کے کام سے بھاگ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان بچ گئی، اگر یہ کام مجھے نہیں ملا میری چھٹی ہو گئی. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے یا ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کام کرنے میں یہ ڈر ہے. جو منسکلت موازینوں کی آیت آپ نے آج سنی ہے کہ جن کے نام اعمال بھاری ہوئے تو وہ کیسے بھاری ہوئے؟ کوئی کام کریں گے، کوئی نیکی کریں گے تو اس میں ڈالی جائے گی نا. اگر نیکیوں سے بھاگتے ہی چلے گئے اور ذمہ داریوں سے فراری حاصل کیا، ان کو بوجھ ہی سمجھا، تو پھر وہ بوجھ دنیا میں تو ہٹ جائے گا، اعمال لانے سے بھی ہٹ جائے گا. اس لیے دین کا کام اور وہ کام جو آپ کا پرسنل نہیں، اپنے پرسنل کام تو ہر ایک بڑی خوشی سے کرتا ہے، بات بات سے کر لیتا ہے، اس میں ہم تھکتے بھی نہیں ہیں. لیکن ہمیں پریشانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ہمیں کوئی اجتماعی کام دیا جاتا ہے جس میں سب مخلوق کا بھلا ہو اور سب انسانوں کا بھلا ہو. اس وقت پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا، آرگنائز طریقے سے کام کرنا، سمع و اطاعت کرنا، جو ذمہ دار ہے اس کی بات سننا اور ماننا، یہ بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی ٹیم کامیاب نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک ٹیم کے سربراہ کا تعلق ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں عہدہ نظر آتی ہیں، لیکن اسلام نے کیا سید القوم خادم ہو. جو کسی ٹیم کا سردار ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا خادم ہوتا ہے، اس پر تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی. اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول سے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی آپ کی عزت کرو، احترام کرو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سرک جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، خبردار کرنے والا ہو. یہاں فرقان سے مراد قرآن پاک ہے جو حق کو باطل، توحید اور شرک، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا ہے. الذی له ملک السماوات والارض. دوسری بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب اور یہ قرآن ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے خبردار کرنے کو ہے. اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے. الذی له ملک السماوات والارض. بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اللہ جی کا یہ جو صلہ ہے یہ پیچھے جا رہا ہے تبارک اللہ جی کے ساتھ، یعنی بہت بابرکت ہے وہ. اللہ جی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی یعنی بولنا شروع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ آیت سکھایا کرتے تھے، اور اس میں توحید کا بہترین سبق ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی پتھر کا دکھ، اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں، کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی قسمت سنوارے. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی قرآن ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو خبردار کرتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں، کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا. یعنی یہ سارے بےہودہ بیکار قسم کے الزامات تھے اور بیکار قسم کی باتیں تھیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا تھا. ہمیشہ ہوتا یہ آیا ہے کہ حق کے مقابلے میں جب لوگوں کو کوئی دلیل نہیں ملتی، دلیل سے جب وہ حق کو نیچا نہیں دکھا سکتے، تو اسی قسم کے شیشے نکال کر حق کو دوسروں کی نگاہ میں مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو معمولی باتیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے، وہ تو اس سے بڑی بھی بہت کچھ چیزیں کر سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے، کوئی مادی قوت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں بھیجا، یا لوگوں کو نت میں کرشمے دکھانے والا نہیں بھیجا. اسے تو پیغمبر بنا کر بھیجا جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرے، اور اس کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ پوری طرح اس کے پاس ہے. لیکن نہ ماننے والے بیکار کی بحثیں کرتے ہیں. بلکہ نبو بچتا، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ بستہ پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن کوئی بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد موت تو خود مر جائے گی، موت کا تو خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، اور وہی دن ہوگا جبکہ ان لوگوں کو بھی تمہارا رب گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے، یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کی ایک خاص خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے انکار کی وجہ اور شرک کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ دراصل نمبر ایک یہ کہ دنیاوی مال و اسباب نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، وَلَكِمْ مَتَّعَتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ کہ آپ نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو دنیا کا مال و دولت خوب دیا، اس وجہ سے یہ حتی نسو ذکر، یہ ذکر کو بھول گئے۔ ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر ابن کثیر نے کچھ یوں کی ہے کہ وہ اس پیغام کو بھول گئے جو ان کی طرف تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے تنہا اور لاشریک اپنی عبادت کے لیے اتارا تھا، یعنی وہ پیغام جو پیغمبر لے کر آئے تھے اس کو بھول گئے، وہ تعلیم جو پیغمبروں نے دی اس کو بھول گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ دنیا کی دولت یا دنیا کی خوش نمائیاں۔ فقط کذبوکم بما تقولون، یوں وہ جھٹلا دیں گے تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے، دراصل ہم نے تو تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.